الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جار لكم وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب البعض الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا إنا كنا ظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات آج کا اہم ترین واقعہ نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کی ولولہ انگیز تقریر ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی ہے. اس میں انہوں نے اس بات کا تو بالکل بلبنا اور کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ کتاب و سنت کو پاکستان کا سپریم لا بنا دیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان کو ایک حقیقی معنی میں فلاحی اسلامی مملکت بنایا جائے گا. کچھ اور بھی اچھے ارادے نیک عزائم کا انہوں نے اظہار کیا ہے, لیکن یہ واقعہ تو چونکہ آج ہی رونما ہوا ہے اور ابھی وہ اصل دن ہے وہ سامنے نہیں آیا, لہذا اس کے بارے میں مجھے زیادہ ابھی گفتگو نہیں کرنی ہے. بعض اس کے بارے میں اگر وقت ملا تو میں بعد میں اختتام پر عرض کروں گا. ان دنوں کا بہت اہم واقعہ جو ہوا ہے وہ ملکی سطح پر بھی ہے, علاقائی سطح پر بھی ہے, بین الاقوامی سطح پر بھی ہے, عالمی سطح پر بھی ہے. وہ جو افغان اور سودان پر افغانستان اور سودان پر کروز میزائل کے حملے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر کروز میزائلوں کی بارش, اس لیے کہ ایک تو پہلے ملا تھا, ایک کی خبر آج اور مل گئی ہے, تو گویا کہ یہ معاملہ تو ایک کا نہیں, ابھی ہو سکتا ہے اور کبھی پتا چلے. ان کے ذریعے سے اصل میں کروسیڈ کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. کروز اور کروسیڈ ان کے درمیان جو ایک لفظی مناسبت ہے سوتی آہنگ ہے اس دونوں میں رکھیے. وہ صلیبی جنگیں جو شروع ہوئی تھی 10ویں 11ویں صدی, پھر اس کے بعد اس کا جو دور اب شروع ہوا ہے جس کے اندر خلیج کی جنگ جو ہے جس میں ایک بڑے اہم سنگ دین کی حیثیت رکھی, اس کا ایک نیا مرحلہ ہے اصل میں جس کا آغاز ہوا ہے ان کاکا کروسیڈز کا, ان کروز مسائلوں کے حملے اور بارش. اس کے ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اصل میں قیامت کی جو علامات کبرا احادیث میں بیان ہوئی, ایک علامات صغرا جن کا سب کا ظہور ہو چکا ہے, یہ میرا چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے لہذا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. ایک علامات کبرا, تو ان کو بھی یوں سمجھئے کہ ان کی طرف پیش رفت کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب بڑی صورت کے ساتھ, جس کے بارے میں بارہا اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں, اس پر میری وہ ایک تعریف بھی موجود ہے, سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. اب مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں کیا ہونے والا ہے, ازو احادیث سے لمبیا علی صاحب الصلاۃ والسلام. بہرحال اس کے اعتبار سے بھی یہ واقعہ جو ہے اس اہمیت کا حامل ہے کہ ادھر بھی اب ایک تیز رفتاری کے ساتھ پیش رفت ہو. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جس کو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خلیج کی جنگ کے بعد ایک نعرہ لگا تھا نیو ورلڈ آرڈر، اس کے ساتھ ہی یو ایس ایس آر کے تحلیل ہو جانے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اب امریکہ جو ہے سول سپریم پاور، دنیا میں اب سب سے بڑی طاقت ایک ہی رہ گئی ہے، اس کی مد مقابل سوویت یونین تھی، وہ ختم ہو گئی، اور عالمی سیاست اب بائی پولر کے بجائے یونی پولر ہو گئی. نیو ورلڈ آرڈر سب سے پہلے بش نے رب استعمال کیا ہے خلیج کی جنگ کے فوراً بعد، اگر یہ پرانی اصطلاح ہے، یہود کی جو ہے یہ شروع کردہ اصطلاح ہے، ایجاد کردہ اصطلاح ہے، لیکن یہ کہ اب وہ بش کی زبان پر آئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کا یہ عزم سامنے آیا تھا کہ وہ گویا کہ عالمی سطح پر ورلڈ پولیس مین کا کردار ادا کرے گا، عالمی تھانے دار. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے در حقیقت اس کو مبرہن کر رہا ہے کہ واقعتا امریکہ نے عالمی تھانے دار کا رول عملاً اختیار کر لیا. اس میں جو نقشہ سامنے آ رہا ہے امریکہ کا، مجھے اس کی ایک مثال ملتی ہے قرآن حکیم کے انفال میں، جو سورہ انفال میں وارد ہوئے ہیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. چنانچہ خلیج کی جنگ کے بعد اور جس کو ڈیمائز کہتے ہیں یا ڈسولوشن آف سوویت یونین، اس کے بعد فوکویاما نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، اب ہمارا نظام ثابت ہو گیا ہے اعلیٰ ترین، یہ انسانیت کی معراج ہے، سیکولر کیپیٹلسٹک ڈیموکریسی، یہ دنیا کا آگے انسان کے لیے اس سے آگے کوئی منزل نہیں. یہ گویا کہ بالکل وہی بات ہے، زین لہم اعمال شیطان و اعمال، جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. ہماری تہذیب، ہمارا نظام، یہ گویا کہ انسانیت کی معراج ہے، اب اس سے آگے انسانیت کے لیے کوئی اور ترقی کی منزل نہیں. ساتھ ہی الفاظ آئے والا فقار لا غالب لکم اليوم من الناس، شیطان نے یہ پٹی بھی پہا دی، آج پوری نو انسانی میں کوئی تم پر غالب نہیں رہا. لا غالب لکم اليوم من الناس، وہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سول سپریم پاور آن ارتھ ہوں، اور اس کے حوالے سے میں گلوبل پولیس مین کا کردار ادا کر سکتا. جارو لکم، شیطان ساتھ ہی کانوں کے اندر جو ہے وہ پھونکے مارتا رہتا ہے کہ تمہاری جو طاقت ہے وہ تو ہے، میری طاقت بھی تمہارے ساتھ رہے گی، میں تمہارے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. جس کو کہ ولیم گائکر نے جو کتاب لکھی تھی تقریباً نصف صدی قبل، پونز ان دی گیم، اس میں لوسیفر ہویا کہ جو ابلیس کا کردار ہے روح قرآن و حدیث، اس کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا لوسیفر، ایک عالمی قوت ہے، وہ قوت ہے کہ جو در حقیقت کل شر کا منبع ہے، سر چشمہ ہے، اور اس کے گویا کہ سب سے بڑے جو اس وقت اعلی کار ہیں وہ یہود، ان کی طرف سے یہ کانوں کے اندر پھونکے پڑ رہی ہیں کہ ہم تمہارے پشت پناہ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. اب اس میں ذرا تجزیہ کیجئے کہ یہ جو اقدام ہوا ہے افغانستان پر اور سوڈان پر کروز میزائلوں کا حملہ، جس کے ساتھ ہی پاکستان میں تو بارش بھی ہوئی ہے کروز میزائلوں کی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ نہ کوئی وارننگ نہ کوئی الٹیمیٹم، کوئی معاملہ ہے، کوئی سودان کی بات تھی، کوئی شک تھا، اسے کہتے کہ ہم تمہاری اس فیکٹری کو ہم ایگزامن کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہمیں شک ہے کہ تم وہاں پر جو ہے وہ زہریلی گیس تیار کرنے والا مواد تیار کر رہے ہیں، وہ انکار کرتا تھا، کوئی بات نہیں، نو الٹیمیٹم، نو ڈیمانڈ، وقت خود ہی مرئی، خود ہی منصف، اور خود ہی صدا ایگزیکیوٹ کرنے والا، پورا کا پورا رول لے گئے. وہ یونائٹیڈ نیشنز چاہے کے لیے بنائی تھی، اور کوئی مسئلے ہو تو اس کے لیے تو یونائٹیڈ نیشن بھاگو بھاگ کر، لیکن یونائٹیڈ نیشن میں چونکہ اب وہ بات نہیں رہی جو کبھی تھی 1991 میں، جبکہ خلیج کے خلاف خلیج کی جنگ ہوئی تھی اور عراق کے خلاف اقدام ہوا تھا، سب کے سب ساتھی تھے. ابھی حال ہی میں پچھلے دنوں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اب عراق کے خلاف فوجی اقدام کی حمایت میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، سوائے برطانیہ کے اور کوئی بھی ساتھ آنے میں تیار نہیں، وہ صورت نہیں کہ یونائٹیڈ نیشنز میں اس لیے اس کو بائی پاس کیا. اور جب کوئی طاقت جو ہے وہ طاقت کے نشے میں جب کوئی ادارہ ہو, حکومت ہو, فرد ہو, جب طاقت کے نشے میں سرشار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تمیش یہ ہوتی ہے کہ خود ہی مدعی ہے, خود ہی منصف بھی ہے, فیصلہ بھی خود کر رہا, سزا بھی خود دے رہا. چند سال پہلے امریکہ میں ایک اومنی بس اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے پاس کیا گیا تھا, جس میں امریکہ جو کہ آزادی اور انسانی حقوق کا سب سے بڑا عالم بردار ہے, اس میں بہت سے حقوق کو پامال کر کے قانون بنایا گیا تھا کہ اگر صدر کو اطمینان ہے, چاہے وہ اس اطمینان کو کسی عدالت میں ثابت نہ کر سکتا ہو, اسے اطمینان ہے کہ فلاں شخص یا فلاں ادارہ یہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہے تو اس کے خلاف اقدام کیا جا سکتا ہے. اگر وہ امیگریٹ ہوگا فوراً نکال دیا جائے گا ملک سے, ملک کے اندر کے لوگ ہوں گے تو ان کے اوپر بھی اقدام ہوگا, گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس کے خلاف وہاں کچھ لہجے بھی ہوئی تھی جس شکل میں وہ لانا چاہتے تھے, اس میں تھوڑی ترمیم بھی کرنی پڑی تھی. وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو انہوں نے وہاں بنایا, وہاں سے پھر بھی ایکٹ بنا کر اور پھر کچھ اس کے اندر تھوڑی بہت نرمی کر کے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے, لیکن عالمی سطح پر وہ اومنی بس اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کا گویا کہ انہوں نے آغاز کر دیا. اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے ضمن میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے. ان شکوک و شبہات کو اپوزیشن جو ہے وہ تو جائی بات ہے, جدید جو سیاست ہے اس میں اپوزیشن کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی حملہ کرنے کا موقع اسے ملے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ بات کتنی معقول ہے کتنی نہیں ہے, کس حد تک بات کہنی چاہیے کس حد تک نہیں کہنی چاہیے. بہرحال ایک ہو اینڈ کرائی کہتے ہیں انگریزی میں, ایک شور ہنگامہ جو ہے کھڑا کر دیا. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ معاملے کی رفتار میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی کچھ غفلت تھی, حکومت اس طرح چوکس نہیں تھی جیسے کہ چوکس کو ہونا چاہیے. کارن اس کے ضمن میں تو جو بھی کچھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہو گئی ہے, لیکن آج جو آیا ہے بیان جنرل جہانگیر کرامت صاحب کا اس کو ثابت کر دیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل پیچی اطلاع نہیں تھی. تو این وقت پر جنرل لالسن آیا ہے, کل میری گفتگو ہو رہی تھی اپنے ساتھی سے, وہ چونکہ وہ بھی اس پر مصر تھے کہ نہیں ان کو اطلاع دی گئی اور ان سے اجازت لی گئی, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوا. میں نے کہا کہ ثبوت کیا؟ صرف ایک بات تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو شک پیدا کرتی ہے, اور وہ ایک یہ خبر ہے کہ بعض پروازیں جو ہیں منسوخ کی گئی. اب اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہوگی, اگر واقعتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صرف ان کروز میزائل کے گزرنے کے وقت کے دوران جو پروازیں ہو سکتی تھی ان کو منسوخ کیا گیا تو شک جو ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ یقیناً یہ بات ہوئی ہے اور کسی ایک بڑی اسکیم کے تحت ہوئی. لیکن میں نے ان سے کہا کہ جنرل لالسٹن کے اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے, اگر پہلے سے اجازت بھی لے لی ہو, اطلاع بھی دے دی ہو, پھر کیا کس تشویش کی ضرورت ہے؟ عین وقت پر اتنا بڑا جرنیل آیا ہے, وہ آئے کہ جنرل جہانگیر کرامت کے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہاں کھانا کھا رہا ہے, پہلو بدل رہا ہے اور جاتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور صحیح بات ہے, نواز شریف نے کہی ہے کہ اس وقت تک تو وہ کروز میزائل فائر کیے جا سکے, 15 منٹ لگ گئے ہوں گے. جہانگیر کرامت صاحب کو پہلے اسے سی آف کیا ہوگا, ظاہر بات ہے کہ کچھ آداب ہوتے ہیں, اس کے یہاں کھانا کھا رہا تھا وہ, جب جانے لگا سی آف کر کے نواز شریف کو بلا دیا. یہ چیزیں جو ہے ان کو خام خواہ بہت بڑا طوفان جو ہے اس کی بنیاد بنا لینا, جو اس مغربی سیاست کا جو ہے وہ اس کا تو یہ طریقہ ہے شیطانی سیاست کا, لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس میں بہرحال ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جو میرے لیے قابل توجہ ہے, طالبان کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کوئی انوالومنٹ پاکستان کی اس میں ہے. اتفاق سے اسی ہفتے میں میری ملاقات ہوئی افغان سفیر سے اسلام آباد میں, ان سے میں نے جب پوچھا ان کا ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں, کچھ شک کا سا انداز انہوں نے بھی کیا تھا, کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے تھے زومانیین, جس سے میں نے سمجھا کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی پاکستان کا بھی دخل ہے, پاکستان کے علم میں یہ. میں نے بعد میں ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں, میں کہیں اس کو بیان نہیں کروں گا, میرے کان میں بتا دیجیے کہ کیا بات, کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بیان آیا ان میں سے, ایک صاحب کا بیان آیا کہ آئی ایس آئی کے انوالومنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. اسی طریقے سے اب طالبان نے وہاں پر افغانستان میں کابل میں پاکستانی جو سفارتکار ہیں
ان پر پابندی لگائی ہے کہ وہ سفارت خانے سے حدود سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے عوام کے اندر وہ رد عمل ہو. بہرحال میرے نزدیک یہ کہ یہ غلط فہمی ہے، پاکستان سے نہ انہوں نے اس کی اجازت لی نہ اس کی ضرورت سمجھی. وہ تو عالمی تھانے دار ہے، جو چاہے کرے، اسے کسی سے اجازت لینے کی اجازت ہو سکتی. وہ یو این او کو نہیں جا رہا ہے کسی بھی اپنے شمار قطار میں، تو پاکستان بھی جانے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو اس کی ایک بڑی ادنا سیا خانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کیا حیثیت ہے پاکستان کی جس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ میرے نزدیک یہ پورا کا پورا جو ہے در حقیقت ایک رول ہے جس کی یہ نمائندگی کر رہا ہے کہ جو امریکہ نے اب اپنے لیے عمل اختیار کر لیا. یہ ہے اہمیت والی بات کہ جس سے ہمیں جس کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ یہ صورت حال جو ہے اب اس کے بعد آگے کس رخ پر جائے گی. میرے نزدیک اس میں ایک امپلائڈ تھریٹ ہے پاکستان کے لیے بھی، اور پاکستان پر جو یہ گرے ہیں تو کیا یہ صرف ٹیکنیکل ایرر سے گرے ہیں؟ کیا کروز میزائل جو ہے وہ ٹیکنیکلی نہ انساؤنڈ ہے؟ یہ دستے نہیں گر جاتا، یہ تو کھلونے ہیں، نہایت سوفسٹیکیٹڈ چیزیں ہیں، بہت سوفسٹیکیٹڈ چیزیں ہیں. ان کا گر جانا یہ پہلے مل گیا، ایک اور کہیں ملا ہے کوئی اور بھی مل جائے گا. میرے نزدیک اس کے اندر ایک ویلڈ فیکٹ ہے، امپلائڈ فیکٹ ہے. یہی جو کچھ ہم نے کیا ہے افغانستان پر، یہی پاکستان پر بھی ہو سکتا ہے. کون ہمیں روکنے والا؟ سیاح بے کوتوال یا گھر کس کا ہے؟ اب تو ہم فور سپریم پاور ہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی، کسی سے کوئی بات اجازت لینے کی، کوئی رائے عامہ جو ہے عالمی اسے کسی چیز میں جو ہے اسے سازگار بنانے کی ضرورت نہیں. اور خاص طور پر اس پس منظر میں کہ سی ٹی بی ٹی پر مذاکرات ہو رہے ہیں، طالبان صاحب کے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارا وفد بھی پہنچا ہوا ہے، بھارت کا وفد بھی پہنچا ہوا ہے. گویا کہ اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. اگر تم ویسے نہیں مانتے تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں. ہندوستان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر کروز میزائل مارے یا کوئی اور میزائل لائے یا اگنی لائے یا کوئی اور لائے. ہمارے میزائل ہے، ہم کریں. ہمیں روکنا ہے، ہر صورت روکنا. اگر تو کیرٹ لے کر رکتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمارے پاس ٹھیک بھی موجود ہے. میرے نزدیک کیس میں ایک امپلائڈ تھریٹ ہے، اس کا ایک بڑا مظہر آج آ گیا اخبارات میں. ایل کے اڈوانی کا بیان آ گیا کہ اگر امریکہ یہ کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اگر امریکہ نے ان ٹھکانوں پر حملہ کر دیا ہے جہاں سے دہشت گردی کا معاملہ ہو رہا تھا، اس کے خیال میں ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا کہ ثبوت تو نہیں، وہ تو دعویٰ ہے اس کا، جیسا کہ میں نے کیا خود ہی مدعی خود ہی منصف. اسی طرح ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ آزاد کشمیر میں اگر کوئی کیمپ ہے کہ جہاں سے یہ مجاہدین کو ٹریننگ ملتی ہے، وہ جاتے ہیں اور آتے ہیں، سر ڈراپ کرتے ہیں، یہاں کے جو حریت پسند ہے ان کی مدد کرتے ہیں، تو ہم ان کو ادھکاروں کے اوپر کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ہمارے پیشے نظر رہنی چاہیے. البتہ اس خبر میں خیر کا بھی ایک پہلو ہے، شر میں ایک پہلو ہے. ادو شر برنگیزت خیر ماں درام آشر، وہ یہ ہے کہ ایرانیوں کی اس غلط فہمی کو رفع ہو جانا چاہیے کہ طالبان امریکہ کے ایجنٹ ہیں یا امریکہ کے اعلی کار. یہ ایک زیادہ بڑے اسکیل پر اور ایک لمبے منصوبے کے اعتبار سے، جیسا کہ میں نے بارہا کیا ہے، پی آئی اے پاکستان، ایران اور افغانستان، یہ تین ممالک کا اتحاد اور بلاک ہوگا تو یہ اس قابل ہو سکے گا کہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو انسلاٹ ہے، اس کا جو حملہ ہے، اس کو روک. اکیلے اکیلے نہیں. اب اس میں جیسا کہ میری تجویز آپ کو معلوم ہے کہ پہلا قدم تو اٹھنا چاہیے پاکستان اور افغانستان کے مابین کنفیگریشن. ہسٹوریکلی یہ تقریباً ایک ملک رہے گا. جب بھی ہندوستان کے اندر کوئی عظیم حکومت قائم ہوئی ہے، افغانستان اس کا حصہ رہا ہے، اور افغانستان ہی سے سب آئے ہیں، کم سے کم یہ کہ جو بھی حملہ کرنے والے آئے ہندوستان میں اور فتح کرنے والے وہیں سے آئے. یہ تو دور چاہے کنشک کا ہو چاہے اشوک کا ہو، ہندوؤں میں بڑے اونچے یہ دور ہے، افغانستان حصہ تھا، اشوکا کی مملکت کا حصہ تھا. پھر یہ مغل امپائر تھی تو افغانستان حصہ تھا، وہ بھی ایک صوبہ تھا، جیسے اور صوبے ہیں ہندوستان. اس حوالے سے پہلا قدم جو ہے یہ گویا کہ پین اسلامزم کی طرف، عالم اسلام کے اتحاد کی طرف پہلا قدم تو وہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانیوں کو جو غلط فہمی ہوئی، اس لیے کہ ایسے کچھ شواہد موجود ہیں کہ ابتدا میں طالبان کو کچھ سہارا دیا ہے امریکہ نے، کوئی مدد دی ہے، شواہد ہے. اور اس کا جواب میں ہمیشہ یہ دیتا رہا ہوں کہ اگر طالبان کا معاملہ یہ رہا تھا تو اس سے پہلے جو جہاد ہوا تھا اس کا بھی تو معاملہ یہی تھا. آپ سے وہ سارے سنگل میزائل کس نے دیے تھے, پیسہ کس نے دیا تھا, ہتھیار کس نے دیے تھے, ڈالروں کی بارش جو اس وقت ہو رہی تھی جن میں کچھ ہم نے بھی بیچ میں سے جو ہیں وہ جو ہے اس میں اپنے کمیشن حاصل کیے ہیں, وہ سب کچھ ہوا ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے جرنیل کروڑ پتی بن گئے. وہ ایک دن کی کروڑ پتی والی اسکیم تو اب چلی ہے, لیکن یہ کہ افغان جہاد کے ذریعے سے کروڑ پتی بننے والے تھے یہاں کہیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ وہ بھی تھا, لیکن یہ کہ ان کی اپنی تدبیر ہے. انہم یقیدون قیدن واقید و قیدا, وہ سمجھ گئے تھے اب بڑی بڑی ہمت کر رہے ہیں, بڑی ہماری کامیابی ہے, ہم نے روس کے ٹکڑے کرا لیے یا روس کو شکست دے دی, ویت نام کا بدلہ لے لیا, مرے افغان, ہمارا کیا گیا, ہمارا کوئی آدمی نہیں گیا, ہمارا پیسہ لگا ہتھیار لگے. لیکن جب وہی جہاد جو ہے اب انہیں محسوس ہوا یہ تو کوئی اسلامی ریاست قائم کر دے جو انہیں آپس میں لڑایا, اور لڑانے کے علاوہ ایک نئی طاقت کو جو ذرا نسبتاً روشن خیال نہیں تھے ان کے قول کے مطابق بلکہ پرانے قسم کے ٹریڈیشنل علماء تھے, انہیں توقع یہ تھی کہ یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے سعودی عرب کی اسلامی حکومت ہے, ویسی کوئی حکومت ہو جائے گی ہماری پاکٹ میں رہے گی. وہ معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی اب ان کے گلے کو کہار بن رہے ہیں. تو یہ تو ہے انہم یقیدون قیدن واقید و قیدا, وہ ان کی اپنی چالیں, اللہ تعالیٰ کی اپنی چالیں, واللہ غالب علی امرہم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کا جو اپنی حکمت اور مشیت میں ہوتا ہے اس کو پورا کر لیتا ہے. لوگوں کی اکثریت اس سے لازم, وہ سمجھتے ہم کامیاب ہو رہے ہیں, حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے, وہ تو شارٹ سائٹڈنس ہے. انہیں قریب میں تو نظر آتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں, حقیقت میں اللہ کی تدبیر کامیاب ہو رہی ہے. یہ میرے نزدیک اس میں ایک اچھی بات ہے کہ اس سے اس صدا ہموار ہوگی, اور اس میں خاص طور پر یہ بات بہت قابل توجہ ہے اور اس کو ریکارڈ پر رہنا چاہیے. او آئی سی نے احتجاج کیا ہے امریکہ کے خلاف, جبکہ او آئی سی کا اس وقت کا صدر ایران. اب ایران کا جو بھی موقف طالبان کے خلاف رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے, شدید ترین رہا. اس کے باوجود اب جو کچھ وہاں پر ہوا ہے, جو کچھ کیا گیا ہے افغانستان اور سوڈان پر, اس کے خلاف احتجاج شریف او آئی سی کر رہی ہے, اور او آئی سی کا چیئرمین اس وقت ایران. یہ اچھی علامتوں میں سے ہے, اور وہ چیز میں نے عرض کیا ہے کہ شر میں تو خیر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. بہرحال اس پورے صورت حال کو میں نے ایک دوسرے حوالے سے عرض کیا تھا کہ احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں, جو قیامت کی علامات کبرا, یہ چیزیں در حقیقت ظاہر کر رہی ہیں کہ اکیلی کے ساتھ جو بھی یہ حالات و واقعات کا جو ڈرامہ ہے وہ اس رخ کی طرف جا رہا ہے, جس میں خبر دی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عیسائی افواج 80 جھنڈوں تلے جمعوں گی مسلمانوں کے خلاف. المرحمۃ العظمیٰ. اب یہ جو شکل بن رہی ہے کہ اسلام کو انہوں نے اپنا ایک تھریٹ سمجھا ہے, اور اسلام جہاں جہاں سے بھی سر اٹھاتا اسے کچلتے ہیں. خالص جمہوری طریقے پر آ رہا تھا, الجزائر میں کچل دیا, حالانکہ خود کہتے ہیں جمہوریت کے پرستار ہیں اور ہم تو حقوق کے اور آزادی کے, آزادی رائے کے پرستار ہیں. بہرحال اس نے کچھ ایک لے لیا, غلط لے لیا, وہ ٹیررسٹ بن گئے. بنے کیوں؟ آپ نے راستہ روک دیا. ظاہر بات ہے دریا کا جو فلو کا راستہ ہے آپ اسے روکیں گے تو کسی راستے سے دوسرے سے نکلے گا, پانی تو جائے گا, بھاؤ تو ہوگا. تو غلط راستے پر ڈالنے کا ذمہ داری کس کی؟ انتہائی پر امن اور پولیٹیکل پروسیس سے اسلام آ رہا تھا, آپ نے روکا. اسی طریقے سے وہ پروسیس جو ہے وہ اب ترکی کے اندر ذرا سا ابھرا تھا, ذرا سا. ابھی صرف وہ سر کے اوپر کپڑا نہ لینے کی جو ہے وہ پابندی ہٹا رہے تھے کہ نہیں لے سکتا چاہیے, وہ مسلمان لڑکی یا خاتون چاہے قاتل, یہ صرف یہ بھی ناقابل برداشت. وہ جو ان کا طریقہ تقوم المسلح, ان کا اپنا ایک تمدن ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ مثالی تمدن جو ہے وہ تو ہمارا مثالی تمدن, تمدن میں عورت کا سر ڈھانپنا تو اس کے ساتھ چلنے لگا. کیا کیا اربکان کے ساتھ, کس طریقے سے اس پورے پروسیس کو روک دیا, حالانکہ وہ تو آیا تھا بڑے ہی سماجی طریقے پر, بڑے سوشل سروس کے انداز میں, اسلام کا نام بھی نہیں لیا, وہ تو ریفارم پارٹی تھی, ویلفیئر پارٹی تھی. لیکن یہ کہ جہاں بھی اسلام کا تھوڑا سا بھی رخ نظر آ جائے, چاہے وہ آ رہا ہو خالص سیاسی اعتبار سے اور خالص ایک جمہوری طریقے سے, روک دیا. باقی جو مصر میں ہو رہا ہے اور جہاں کہیں بھی اب جو کچھ ہو رہا ہے, افغان جہاد تو سارا تم نے پیدا کیا. آپ نے خبر اس دوران میں پڑھی ہوگی کہ وہ ساما بن لادن کا تعارف جو ہے امریکہ نے اندر سے کرنے کرایا طالبان کے ساتھ, عمر عبد الرحمان جو بیچارے جیل کے اندر پڑے پڑ رہے ہیں اس بڑھاپے کے اندر اس معذوری کے ساتھ نابینا آدمی, وہ کون ہے؟ ایک دور میں اس سی آئی اے کا بہت سی آئی اے کے بہت چہیتے آدمی تھے, وہ تو سارے جو ہیں مغربی ممالک سے ریکروٹ کر کر کے عرب اربوں کو بھیجتے تھے افغانستان میں جنگ کے لیے. اس وقت وہ جنگ ان کی اپنی اسکیم کے اندر فٹ بیٹھتی تھی. اب وہی لوگ جو ہے یہاں آ کر وہ نئے جذبے سے سرشار ہو گئے, نئے حقائق ان کے سامنے آ گئے, انہوں نے ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا, انہوں نے پہچان لیا ہے استعمال کو. اب اس کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے تو ان کے لیے زمین سن کر دی گئی. اگر کوئی مسلم مجھے چلا جائے فوراً جو حضرت تار ہو کر اور قتل کر دیا جائے, جیل میں ڈال دیا جائے, نہیں جا سکتے نہیں کہاں جا. ایک ملک ہے دنیا میں جو انہیں پناہ دیے ہوئے, اس لیے کہ وہاں انہوں نے خون اپنا دیا تھا, جانیں دی تھی, اس جہاد کے اندر ان کا حصہ ہے. وہ پناہ دیے ہوئے تو اب ان کے ٹھکانے جو ہیں ان کو جس طریقے سے کہ اب یہ کر رہے ہیں, تو در حقیقت یہ ایک پولرائزیشن. اسلام از اینٹی اسلام, اور اینٹی اسلام کو سپیئر ہیڈ کر رہا کرسچینٹی, ورلڈ آف کرسچینٹی. خاص طور پر اس میں جو ہے وہ ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ, یہ اس کے کو لیڈ کرنے والے. یہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے اسی کی وہ شکل ہونے والی ہے جسے الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے, یا سابقہ انجیل کی جو ہے کتاب مکاشفات مکاشفات یوحنا, اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے. بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے, جس کا نقشہ کے قرآن مجید کے سورہ انبیاء کی ان آیات میں جو میں نے آیت تلاوت کی کھینچا گیا, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج. ابھی یاجوج ماجوج کون ہے اس پر تو مفسرین کے بہت مختلف آراء ہیں, لیکن اس میں تقریباً اجماع ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یاقوت تھے. چار بیٹے تھے, ایک تو ہلاک ہوا ان کے سامنے سے یاقوت تھا, لیکن تین بیٹے تھے جو ایماندار ان کے ساتھ تھے, ان کی انہی سے نسل چلی ہے نوع انسانی کی. تو حضرت یاقوت کی نسل میں جوج اور ماجوج یہ دو بیٹے یاقوت کی نسل بیٹے, اور یہ نسل جو ہے یہ وسطی ایشیا کے پہاڑوں کو کراس کر کے یہ گویا کہ روس اور شمالی یورپ اور یہ منگولیا اس علاقے میں آباد ہوئی. ان اقوام کو بحثیت مجموعی یاجوج و ماجوج کہا جاتا ہے. انہی میں سے یہ نارڈرنرز ہیں, جو نارڈک ریسز کہ جو سوڈاسیو یہ سویڈن اور ناروے کے علاقے سے نیچے اتر کر آباد ہوئے ہیں, انگریز انہی میں سے ہیں, اینگلو سیکشن کے. در حقیقت وہاں سے آئے وہ لوگ, یہ پائرٹس تھے, یہ تو بحری قزاق تھے یہ لوگ, پھر آ کے یہاں سیٹل ہوئے. یہ اقوام ہیں, ان کے بارے میں علامہ اقبال نے تو گویا کہ یورپین کلونیلزم کا جب سیلاب آیا تھا اس وقت انہی کو تعبیر کیا تھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم عالم دیکھ چشم مومن دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون, یہ ینسلون کا لفظ یہاں آیا ہے, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج و من کل حلب ینسلون, وہ ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے نظر آئے. یہ یاجوج اور ماجوج کی اقوام, ان کا ایک جو ہے بہت بڑا خروج جو ہوگا وہ قیامت کے بالکل قریب آ کر ہوگا, وہ فتحت یاجوج و ماجوج. اس وقت بھی یہ نقشہ جو ہے یاجوج و ماجوج کا, اور اس وقت صورت حال کیا ہوگی, مقترب الوعد الحق, اس وقت قریب آ چکا ہوگا وہ سچا وعدہ قیامت کا وعدہ, وہ قریب آ چکا. وقترب الوعد الحق فإذا هي الساعة وأبصار الذين كفروا, تو اس وقت ان لوگوں کی نگاہیں پتھرا کر رہ جائیں گی کہ جنہوں نے انکار کیا تھا. کس چیز کا انکار کیا تھا؟ حضور کی دی ہوئی خبروں, بلکہ مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ جو پیشن گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے باپ دانشور, وہ تو مذاق اڑاتے ہیں باقاعدہ. میں نے بہت سے علماء کو بھی دیکھا کہ وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے, لیکن یہ کہ جنہوں نے انکار کیا تھا وہ کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ھذا, آئے ہماری شہادت, ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے, بلکہ ہم تو یہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے. یہ نقشہ جو ہے اب قریب آ رہا ہے, پولرائزیشن, کلیش آف سولیزیشن میں ویسٹرن کرسچن سولیزیشن اور اسلامک سولیزیشن. اب اس کو سپیئر ہیڈ جو کر رہے ہیں اس وقت, فی الوقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہ کچھ ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ملوث ہو گئے. ابھی ترکی میں اس کا آغاز نہیں ہوا, لیکن ہے ممکن ہے اگر یہی شکل چلتی ہے تو بارہ جوشیلے لوگ ہوں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ راستہ رکا ہوا تو کیا کریں. سعودی عرب میں کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں, کوئی جماعت نہیں بن سکتی, کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا, کوئی اظہار رائے بھی ہے ممکن نہیں ہے, تو کیا ہوا تھا 79 میں؟ کیا ہوا تھا؟ ایکسپلوژن ہوا تھا ایک جماعت میں, نے قبضہ کیا تھا حرم شریف پر اور شاہ خالد کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا, اور ایک بڑا ہنگامہ کئی دن تک جو ہے حرم میں نماز نہیں ہو سکی تھی, آپ کو معلوم ہوگا. اس کے بعد اس کے اوپر گولیاں چلی ہیں, اور یہ اس کے بعد جو ہے پاکستان سے بھی کمانڈو گئے تھے, فرانس سے بلائے گئے تھے, سعودی تو پولیس کا فوج بھی وہاں پر بالکل ناکام ہو کر رہ گئی تھی, تب کہیں جا کر وہ جو ہے قبضہ بادواز کرایا تھا, بڑی سخت سزائیں دی گئی تھی ان لوگوں کو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جب ایکسپلوژن, جب راستہ آپ نے جو کھلا راستہ ہے وہ بند کر دیا, سیدھا راستہ بند کر دیا, آپ کو جہاں پر یہ آپ موقع نہیں دیتے لوگوں کو تو انہیں اختلاف ہے تو اختلاف بیان کریں, کوئی آرگومنٹ ہو, ڈائلگ ہو, گفتگو ہو, دلیل ہو, دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے, یہ راستے بند کر دیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ دوسرا راستہ تو ایکسپلوژن کا ہے. اس حوالے سے لوگ ہونے والا, اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ آپ فہد جو ہیں اب علیم ہیں, دوبارہ وہ پھر گئے ہیں, ابھی چند دن ہی ساتھ پہلے نکلے تھے اسپتال سے, پھر سے داخل ہو گئے, اور ایک ٹیلی فون آیا تھا امریکہ سے, مجھے وہاں سے ایک دفعہ خبر بھی اڑ چکی ہے ان کے انتقال کی, اور ساتھ ہی یہ خبر اب آ گئی ہے جو میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے یہاں بھی اور اپنی اور تقاریب میں بھی, اپنے استقام میں بھی, کہ ظہور مہدی کے ضمن میں جو حدیث آتی ہے ہمارے پاس صحیح احادیث میں سے, کہ ایک خلیفہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ دلی ہو جائے گا, اور اس میں ایک شخص ہوگا جو مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھٹے گا, یعنی کوئی شخص ایسا ہوگا جس کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی کہ کرائسس کے وقت میں یہ شخص ہے جس کو چاہیے کہ وہ ہماری قیادت کرے اور ہمیں راستہ دکھائے, خانہ دلی شروع ہو چکی ہے, لیکن وہ اس سے گریز کرے گا, کچرائے گا, بھاگے گا, چھپے گا, لیکن پھر لوگ اسے تلاش کریں گے, اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, جو رکن ہے جس میں کہ حجر اسود نصب ہے خانہ کعبہ کا وہ کونا, اور پھر جو مقام ہے جہاں سے مقام ابراہیم وہ پتھر موجود ہے, اس کے مابین وہ کھڑے ہوں گے, وہاں بیعت ہوگی, اور یہ پھر وہ ہوں گے حضرت مہدی, جن کے ذریعے سے پھر عرب میں خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی. یہ صورت حال پیدا ہو رہی ہے, اور یہ بات میں نے آپ سے کئی مرتبہ کی ہے کہ اب جو ان کے ہاں ان کی روایت جو ہے خاندانی, اس کے اعتبار سے آئندہ بادشاہ ہونا چاہیے امیر عبداللہ ابن عبدالعزیز کو, امریکہ کو وہ پسند نہیں, وہ امریکہ کو پسند نہیں کرتے, ان کا جو رجحان ہے وہ بھی مذہب کی طرف ہے. صدر تارڑ صاحب نے ایک جگہ یہ بیان کر دیا تھا کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد یہ امیر عبداللہ کا جو تبصرہ تھا جو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے, بہت خوشی کا اظہار کرتے انہوں نے کہا تھا اب پاکستان میں اسلامی نظام بھی قائم کر دینا چاہیے. اس کا آپ اندازہ کیجیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں بلکہ پاکستان میں بھی اسلامی نظام کے قیام کی خواہش مند, یہ بات امریکہ کو کیسے پسند ہو جائے گی؟ ان کے ہاں جو ہے یہ بہت ہی پرسونا نام گریٹا جس کو کہتے ہیں اس کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ سازش کرے گا امریکہ بعد میں آئے گا, کیونکہ وہ طاقت کے نشے میں ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس ملک کی کچھ روایات ہیں, ان روایات کو توڑنا جو ہے وہ یہاں خانہ جنگی کا موجود ہو سکتا ہے, یہ نہیں سوچے گا, اس کے بعد خانہ جنگی ہوگی. یہ صورت حال بھی اب بہت قریب نظر آ رہی ہے, وہ جو ملاحم اور پھر ملحمت الکبریٰ, یہ ساری چیزوں کی طرف گویا کہ اب یہ پیش رفت ہے, یہ جو کروز میزائل کے ذریعے سے کروسیڈ کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے. البتہ اس میں آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ مسلمانوں پر تکالیف آئیں گی, مصائب آئیں گے, بہت سی جانے جائیں گی, لیکن یہ کہ آخری جو اس کا انجام نکلنے والا ہے وہ دین کا عالمی غلبہ ہے, اور وہ دین کے عالمی غلبے کو اگر ہم سامنے رکھیں, جس کے لیے ایک رول جو ہے وہ عرب کے اندر جو ہے جو اس وقت کے مجدد ہوں گے حضرت مہدی, ان کے ذریعے سے وہ رول پورا ہوگا کہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو, تو اس سے پہلے عرب کے مشرق میں کہیں وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی, جہاں سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے, اور ثانیاً فوجیں جائیں گی یہود سے جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ مشرق میں علاقہ کہاں ہے, کون سا ہے, یہی پاکستان, افغانستان, ایران بھی کچھ عرب, اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ عرب کی مشرق میں پڑ جاتا ہے. اس حوالے سے وہ خراسان کا لفظ جو احادیث میں آیا جس کا بار بار تذکرہ کیا ہے, تو سختیاں تو آئیں گی, مصائب آئیں گے, لیکن یہ کہ جیسے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, یہ ہزاروں لاکھوں جو ہے ستارے وہ ڈوبتے ہیں, بڑھتے ہیں, ختم ہوتے تو صبح کا جو ہے ظہور ہوتا ہے, کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سار پیدا, اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اسی طرح اگر مسلمانوں کو کوئی قربانیاں دینی پڑے کچھ مشکلات جھیلنی پڑے, کچھ مسائل برداشت کرنے پڑے. اس میں یہ کہ جو فائنل شے ہے جس کی کہ خوشخبری ہمیں دی گئی, ثم تكون خلافۃ نظام الحاج النبوہ, پھر خلافۃ نظام الحاج النبوت کا دور دنیا میں قائم ہوگا. اور اب جب وہ ہوگا گلوبل ہوگا, پوری دنیا میں ہوگا. قائم تعالی ظہر الارض بیت وبر ولا مدن الا اصلہ اللہ کرمۃ الاسلام, پورے زمین کے اوپر کوئی ایک گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. اور یہ کہ اللہ نے مجھے ساری زمین دکھا دی, ان اللہ زوالی الارض, یہ حدیث بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں, صرف اشارے کر رہا ہوں اس کو. حضرت صوبان کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سکیڑ کر لپیٹ کر مجھے دکھا دیا, پر آئے تو مشارقہ و مغاربہا, میں نے اس کے سارے مسجد دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُنْتَهَى مَا أَنزَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا, سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے. بہرحال اسی میں مجھے وہ رئیس امروہوی کا بھی قطعہ یاد آیا ہے, جسے میں نے جب میں عزم ایڈٹ کرتا تھا اپنے زمانہ طالبی میں, طالب علمی میں, تو اس کا پرچہ جو تھا جمعیت طلبہ کا عزم, اس میں بڑے نمایاں طور پر جلی الفاظ میں میں نے قطعہ شائع کیا تھا. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و حمل کا پھل دے, بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ظلمت شب یہ بتا رہی ہے کہ صبح نزدیک, یہ حالات جو ہے در حقیقت یہ اس صبح کی ایک نمودار ہونے کا ایک ثبوت ہے, ہر رات کے بعد یہ صبح آتی ہے. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے, بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. سیاہیوں سے ہوزی نہ ہونا, غموں سے اندوہگی نہ ہونا, انہیں کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی, ابھی ہے کچھ امتحان باقی, فلاکتوں کے نشان باقی, قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے, جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے, آزمائش وہی میں سے تو نکل کر کوئی قوم یا کوئی جماعت ہے وہ کندن بنتی. یہ تو اس موضوع کا ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو بھی بڑا اہم ہے, اس کو میں چاہتا ہوں کہ وضاحت اس کی بھی کر دوں. اس وقت ہم مسلمانوں کا طرز عمل بھی درست نہیں, اغیار جو کر رہے ہیں اس کے رد عمل کے طور پر جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس کے لیے کسی درجے میں کوئی دلیل, کوئی اپالوجی ان کے لیے فراہم کی جا سکے. جیسے کہ میں نے بھی ضیاء الحق صاحب کے شورا میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آپ الیکشن کو پوسٹ پون کرتے چلے جا رہے ہیں, پولیٹیکل پروسیس کو آپ نے ترک کیا ہوا, اگر آپ اس معاملے کو دیر تک چلائیں گے تو پھر گویا کہ دہشت گردی کو خود سنت عطا کریں گے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب پولیٹیکل پروسیس کے راستے بند ہوں گے تو کہاں جائے گا وہ مواد, کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. اگر وہ راستہ بند ہے تو ٹیررزم کی شکل اختیار کرے گا. وہ زمانہ وہ تھا جبکہ یہ میر مرتضیٰ بھٹو نے ہائی جیک کروایا تھا پی آئی اے کا ایک جہاز, اور وہ بڑا ہی پورے پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے بڑے سمجھنے والی بات تھی. وہ دن سے جبکہ میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا, میں نے کہا تھا کہ پی ایل او کے ٹیررزم کو ہم نے اسی لیے جواز عطا کیا. پی ایل او کیا کر رہے تھے اس وقت, جہاز جو ہے ہائی جیک کر لیا, کوئی دھماکہ کرا دیا, کوئی کچھ اور کرا دیا. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جب کسی قوم کے لیے کوئی آواز کا نہ چھوڑا جائے, جب اسے دیوار سے لگا لیا جائے وہ کیا کرے, اس کا تو نتیجہ یہی نکلے گا جو نکل رہا ہے. یہی بات میں نے کہی تھی کہ اگر آپ نے اس پروسیس کو روکے رکھا تو پھر گویا کہ دہشت گردی کے لیے آپ خود جواز فراہم کریں گے. میری اس تقریر پر کہا تھا اسلم پھٹک صاحب نے, اس وقت سینئر وزیر وہ ہوتے تھے, کہ یہ آج شام تک گرفتار ہو جائے گا. اور اگلے روز میں جب آیا لاہور تو فون آیا مجھے ڈاکٹر خورشید ملک صاحب کا شکاگو سے. میں نے جب کہا جی میں بول رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا بول رہا ہوں کہ یہاں تو یہ خبر ہو چکی ہے کہ آپ گرفتار ہو چکے ہیں, لیکن یہ کہ پتہ نہیں ہے کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جو خبریں وہاں تک اتنی جلدی پہنچا دیتے ہیں. بہرحال کیونکہ ضیاء الحق صاحب اس معاملے میں بہت سمجھدار آدمی تھے, انہیں یہ معلوم تھا میں ایم آر ڈی میں شریک نہیں ہو سکتا, اور دوسرے یہ معلوم تھا میری اپنی جماعت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی تحریک اٹھا سکوں. لہٰذا انہوں نے مناسب فیصلہ کیا کہ خام خواہ ایسے شخص کو جیل میں ڈال کے گرفتار کر کے اسے اور ہیرو بنا دینا اور مشہور کر دینا, اسے کیا حاصل. باقی دونوں باتیں صحیح تھیں, میری اپنی جماعت ہوئی تو میں نے خود ان سے کہا تھا 5 مئی 1982 کو یہاں گورنر ہاؤس میں کہ میں آپ کے خلاف اس میں تحریک کرا سکتا ہوں, لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ہنگامہ کھڑا کر دینا نہیں چاہتا, کہ جس سے دوسرے فائدہ اٹھا جائیں, اس لیے کہ میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے, تحریک برپا کر سکتا ہوں آپ کے خلاف. ہر مسجد سے میرے حق میں گفتگو ہو رہی تھی وہ پردے کے موضوع پر. مسلمان جانتا ہے کہ پردہ ہے اسلام میں, جو نہیں کرتے وہ بھی جانتے کہ اسلام میں جو پردہ ہے وہ یوں چکر انہوں نے خود اٹھایا. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تمام مذہبی حلقوں کی طرف سے میری تائید ہوئی, تو میں ایک تحریک برپا کرنے کی پوزیشن میں تھا, لیکن کیوں نہیں کیا؟ میری جماعت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے کنٹرول کر سکوں. ہنگامہ کر دینا آسان ہے, ہنگامے کو کنٹرول کر کے کسی مثبت رخ پر اس کو لے کے جانا, مثبت نتائج اس سے حاصل کرنا یہ آسان کام ہے. اس کے لیے بڑی جماعت کی ضرورت, مضبوط جماعت, ڈسپلن جماعت. پر ٹیررزم جو ہے وہ ہم کسی درجے میں بھی اسے کنڈون نہیں کر سکتے, درست نہیں کہہ سکتے, اس کی تائید نہیں کر سکتے. اب یہ کہ اندرسی کے اوپر حملہ کر دیا گیا, کتنے تو وہاں کے بےچارے جو لوگ ہیں افریقی مارے گئے نا, امریکی کتنے مرے ہیں. پھر امریکی جو اصل جو ہیں کرنے والے جرائم, ان میں سے تو کوئی نہیں مرا, یہ تو ان کے عام ملازمین ہیں, سفارتکار ہیں. یہ جو ہے, اگر اسامہ ابن لادن کا ان معاملات میں ہاتھ ہے تو بہرحال ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے. اسامہ ابن لادن ہمارے آنکھ کا تارا ہے, اور ان کا وہ بیان تو مجھے بہت ہی پسند آیا تھا کہ میں تو اب آ کر خراسان میں بیٹھ گیا, یہ خراسان ہے جس میں بیٹھا ہوا, یہ سب اپنی جگہ پر صحیح. لیکن اگر پھر واقعی ان کا تعلق ان دھماکوں سے ہے تو اس کی انکائی نہیں کرتا. یہ طریقہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا, یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی. آپ کھلا کھلا بات کریں, سامنے سے بات کریں, اعلان کریں. مثلا ان کے لیے ایک راستہ یہ ہو سکتا تھا, وہ سعودی عربی میں بیٹھتے اور بیٹھ کر جو ہے تحریک چلاتے کہ مسلمان ممالک جو امریکہ اس کے حوارین کی مصنوعات کا استعمال کر کر بائیکاٹ کر. گاندھی نے یہی کام اس صدی میں ہندوستان میں کیا تھا, سودیشی تحریک. ہم مانچسٹر کا بنا ہوا کپڑا کیوں پہنے؟ اپنا چلاؤ چرخا, اس سے اور جو ہے وہ سوت کاٹو اور پھر کھدر بناؤ, کہہ لو کھادی کھل کر رہی برطانوی حکومت, ان کے جو ہے کارخانے جو ہے وہ بند ہونے لگے, اتنی بڑی منڈی اور وہ بند ہو جائے. تو 1.5 ارب مسلمان دنیا میں ہے, اگر وہ طے کر لے کہ ہمیں ان کی مصنوعات استعمال نہیں کرنی, ہم تو مشروبات اور معقولات تک ان کے استعمال کر رہے ہیں. تو سیون ہے, وہ پیپسی ہو, کوکا کولا ہو, یہ اب کوکا کولا چلتے رہے گا, اس کا دفاع کہاں جا رہا ہے؟ یہ یہودیوں کی فرمے. اب جو ہے وہ کنٹکی فرائڈ چکن بھی آ گیا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو آتی چلی جا رہی ہیں, میک ڈونلڈ بھی بعض مالک میں آ گیا, شاید ہمارے یہاں بھی کہیں آ گیا, مجھے معلوم نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یعنی مشروبات و معقولات تک تو ہم ان کی استعمال کر رہے ہیں, ساری سپورٹ انہیں ہم دے رہے ہیں. اگر کسی قوم کے اندر واقعی تن کو قیادت ایسی ابھرے جس کی کہ بات لوگ سنتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہیں, چاہے یہ وہ کسی اور ملک میں بیٹھ جاتے ہیں, سعودی عرب, اس پر اگر سعودی عرب کس چیز پر گرفتار کرتا کوئی بات نہیں تھی, لیکن ان کا ایک نام ہوتا. لیکن اگر یہ اس طرح کی دہشت گردی کا معاملہ, اگر وہ, میں نہیں جانتا کہ وہ ملوث ہے یا نہیں, اس پر میں تنقید کر چکا ہوں, وہ تو خود ہی مدعی ہے امریکہ, اور خود ہی اس نے فیصلہ بھی کر دیا اور خود ہی اس کی سزا بھی دینے کی کوشش کی. یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے, ان کے اپنے جو اصول ہیں ان کے خلاف. لیکن اگر ہے تو بہرحال ہم ان کے اس طرح عمل کی ہم تائید نہیں کر سکتے. ہم انہیں یہی کہیں گے کہ یہ طریقہ اسلام کا نہیں, ان کی جو بھی مظالم ہیں یا ان کی جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ جو ہے ان طریقوں سے کیا جائے کہ جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتے ہیں. ہمارے یہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا کسی غیر مسلم قوم سے یا قبیلے سے کوئی معاہدہ تھا اور تم محسوس کرو کہ وہ جو قبیلہ ہے وہ تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے, تو پھر یہ کہ پہلے اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کرو, پھر کوئی اقدام کرو. فمدز علیہم علی سوا, وہ پہلے معاہدہ ان پر دے مارو گے, بھائی آج کے بعد ہمارا تمہارا معاہدہ ختم, یہ پہلے اعلان کرو, پھر اس کے خلاف اقدام. یہ نہیں کہ اس نے بھی وہ 420 کی ہے کہ معاہدے کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ کوئی وہ سازش کر رہا ہے یا کوئی پلاننگ کر رہا ہے تو تم بھی وہی کرو, تو تمہارے ان کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ وہ جو اخلاقی سطح پر فرق ہونا چاہیے اس کو برقرار رہنا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہاں پر, وہ بھی اسلام کے روح سے اور عملی اعتبار سے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ مظاہرے ہو گئے, کلنٹن کا پتلا جلا دیا, پھر اس سے کیا بنے گا؟ پتلے جلا دیں یا کہیں اگر موقع مل جائے تو کسی امبیسی کو پتھراؤ کر دیں, کیا ہوا؟ یہاں پر بھی اگر یہ بات چلے, تحریک چلے, تو بائی کاٹ کیجیے, جتنے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے تائید کی ہے امریکہ کی, ان کے ممالک کا, ان ممالک کی چیزیں مصنوعات کا بائی کاٹ کیا, سوشل بائی کاٹ, اکنامک بائی کاٹ, تب تو کوئی بات نہیں ہوئی, انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے, اس سے کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ اپنے سفارتکاروں نے پہلے یہاں سے نکال لیے تھے کہ زیادہ غصے میں آ جائیں، جیسے کہ رشدی کے معاملے میں ہو گیا تھا، کوئی زیادہ غصہ ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہمارے کسی کو پہنچ جائے، باقی یہ کہ اور اس میں کیا حاصل ہوگا؟ تیسری بات یہ کہ ہمیں یکسو ہو جانا چاہیے، یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، ہمیں یکسو ہو جانا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ کوئی شخص دو آقاؤں کی خدمت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے دو دوستیاں بیک وقت نبھائی نہیں جا سکتی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی اور شیطان اور اس کے حواریین کے ساتھ دوستی، یہ دونوں ساتھ نہیں نبھائی جا سکتی، یکسو ہونا چاہیے. اب یہ کہا ہے لغاری صاحب نے کہا ہے کہ یہ اسلام اسلام کی بات بھی جو کریں گے، نواز شریف صاحب کا بیان تھا ان کا، جو اعلان تو اب کیا ہے آج، ان کا بیان آ چکا ہے پہلے، تو اس سے پہلے جا کر شہباز شریف صاحب امریکیوں کو یہ ایشورنس دے کر آ گئے ہیں کہ یہ صرف ہم لیپ پوت کریں گے کچھ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور ان کے اندر جو جوش بھر گیا ہے اس کو ذرا ٹیم آؤٹ کرنے کے لیے، لیکن کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوگی آپ اس میں. اب دروغ بل کرنے میں لاگی، جھوٹ اگر وہ بول رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ تو ان کا یہ بیان آ گیا. اگر تو کسی درجے میں بھی ہم یہ دو دوستیاں نبھانے کی فکر کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بات چلنے والی نہیں ہے، نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، پھر تو وہ نقشہ ہمارا ہو جائے گا لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ بین ذالک، اور یہ منافقین کا نقشہ ہے جو قرآن میں کھینچا گیا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، شیطان ہی کے ہو جاؤ تو شیطان بظاہر بات ہے اللہ نے اسے کچھ قوت دے رکھی ہے اس وقت، اور اس کی طاقتیں ہیں اس وقت، اس کے بڑے چیلے چانٹے ہیں، اس کی بڑی طاقتیں ہیں، تو اس سے تو مدد مل جائے گی، چاہے ان دی لانگ رن عاقبت بھی برباد ہو اور دنیا میں بھی تباہی تو عذاب الہی تمہیں، لیکن اس وقت تو سہولت مل جائے گی، ورلڈ بینک بھی اپنے کھول دے گا تجوریاں، اور آئی ایم ایف بھی کھول دے گا، پوری طرح ان کے ہو جاؤ، تو یا پھر اللہ کے ہو جائے تو اللہ کے ہو جائے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی تذبذب نہ ہو، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا کہ اسلام کے خلاف مغرب یا اس وقت جو فیئر ہیڈ کر رہا ہے وہ ہے امریکہ، جو دائی ہے نیو ورلڈ آرڈر کا، جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس کروسیڈ کا جو اسلام کے خلاف انہوں نے شروع کی ہے، صحیح علاج یہ ہے کہ ہم خطہ زمین اس روح انجی پر کسی خطہ زمین میں صحیح اسلامی معاشرہ و ریاست قائم کر کے دکھا دیں، شیطان کی ساری قیمت تب فیل ہوگی. یہ سمجھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ الہامی اشعار ہیں علامہ اقبال کے، وہ کہ جو ابلیس کی مجلس شورا کے آخری حصے میں ابلیس کی زبان سے انہوں نے کہلوائے ہیں، کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ابلیس کو خوف ہے، ہو نہ جائے آشکارا سرے پیغمبر کہیں، پیغمبر کا نظام پیغمبر کی شریعت کہیں دنیا میں نمایاں نہ ہو جائے، اس کا کوئی نقشہ دنیا نہ دیکھ لے، جسم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئی کو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، مومن جو ہے وہ پیغمبر کا دن تو مناتا ہے، وہ میلاد کی محفلیں بھی منعقد کرتا ہے، جلوس بھی نکالتا ہے سیرت النبی کے، لیکن اس کے لائے ہوئے نظام پر اس کا یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس کو قائم کرتا، یہ غنیمت ہے، یہ خود مومن ہے محروم یقین، لیکن تم اپنی سی کوشش کرتے رہو کہ کہیں حادثاتی طور پر بھی ایسا نہ ہو جائے، کیا اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ چوموکھی جنگ ہمیں لڑنی ہے، یہ چوموکھی جنگ جو ہے ایک مثالی اسلامی ریاست، جس کو کہ آج تجھے تقریب میں نے بھی سنی ہے، مثالی اسلامی فلاحی مملکت پاکستان کو بنانے کا عزم جو ہے اس کا اظہار کیا ہے نواز شریف صاحب نے، تیری آواز بچے اور بڑی رہے، اللہ کرے کہ اس سے پشت پر خلوص ہو، الہیت ہو، واقعی عزم مصمم ہو، ارادہ ہو، سچائی ہو، یہ صرف کوئی دم چپاؤ بات نہ ہو، وقتی ٹینشن کو ختم کرنے کی بات نہ ہو، اللہ کرے کہ جو کچھ کہا ہے لغاری صاحب نے وہ جھوٹ ہو، فریب ہو، دھوکا ہو، اللہ کرے کیسا ہو، ہماری دعائیں تو یہی ہوں گی، لیکن یہ کہ اس کو قائم کرنے کے لیے اس نظام کو چوموکھی جنگ لڑنی پڑے، مثلا ایک دستوری اور قانونی سطح پر ایک جدوجہد کی ضرورت ہے، جس کے لیے کہ ہم نے پچھلے سال سے ہی ان کے برسر اقتدار آتے ہی تحریک شروع کر دی تھی کہ آپ کو 2/3 میجورٹی حاصل ہے، اور اس وقت تو شکل یہ تھی کہ سیون بھی ان کا تقریباً ان کی جیب میں تھا. تھوڑی طور پر کیجیے آپ نے اور ترامیم منظور کرا لی, لیکن یہ کہ یہ کرنی کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہم نے بتایا, اس میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اخباری بیانات بھی دیے, اشتہارات بھی شائع کیے, پھر وہ بھی چل کر آئے, میں بھی گیا, سب کچھ ہوا, گفتگو ہوئی, لیکن نتیجہ آج تک تو صفر تھا. لیکن بہرحال پہلی بات ہے دستوری اور قانونی, دوسرا ہے ذہنی اور فکری, اور ذہن و فکر سے ہی اخلاق اور عمل بدلتے ہیں. تو ان کو چار الفاظ کو جمع کر دیں, ذہنی و فکری اور اخلاقی اور عملی. یہ تبدیلی اگر عوام میں نہیں آتی ہے تو محض قانون نافذ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کو نافذ کرنے والے تو وہی سپاہی, وہی ایس ایچ او, وہی مجسٹریٹ, وہی لوگ ہوں گے. اگر ان کی سیرت نہیں بدلتی, ان کا رویہ نہیں بدلتا, ان کا کردار نہیں بدلتا, تو اسلامی قانون بدنام ہوگا. لہذا جہاں دستوری اور قانونی سطح پر جد و جہد ضروری ہے, اس کے خد و خال بھی ہم نے واضح کیے تھے. آج اتفاق سے مجھے یہ اپنا وہ کارڈ بھی نظر آ گیا جو ہم نے لاکھوں کی تعداد میں ان تک پہنچایا تھا, جس میں چار نکاتی مطالبہ تھا ہمارا, بلکہ پانچ نکاتی. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی تبدیلی اگر معاشرے کے اندر نہ آئے, اب یہ کام ظاہر بات ہے کہ تنظیموں کا, جماعتوں کا, اداروں کا, یہ کام حکومتوں کی سطح پر بہت کم ہوتے ہیں. ہاں اگر وہ نظام تعلیم میں بنیادی تبدیلیاں بھی لے آئے, اس سے یقیناً ہیلپ ہوگی, لیکن یہ کام عام طور پر کرنا ہوتا ہے اداروں کو, تنظیموں کو, جماعتوں کو, اس کے حوالے سے. اور پھر یہ کہ تیسرا جو ہے وہ ہے عوامی اور انقلابی جد و جہد, اس لیے جماعت درکار. جماعت وہ سرفروش جو اپنی ذات پر, اپنے گھر میں اللہ کا دین پہلے نافذ کر کے اپنے سر سے کفن باندھ کر نکل آئے, اور کسی ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے, اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب گھر کی بازی لگانے کو تیار ہو جائے. تو یہ تین محاذ ہیں, دستوری اور قانون ایک, اور ذہنی و فکری اور اخلاقی و عملی یہ نمبر دو, اور عوامی اور انقلابی تحریک یہ نمبر تین. آپ کو معلوم ہے کہ اس تیسری چیز کے لیے ہم نے تنظیم اسلامی ہم اپنی سے کوشش کر رہے ہیں. اب اچھے ابھی اس کی طرف رخ لوگوں کا اتنا نہیں ہے جتنی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہو, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ چاہتا ہے, ماشاء اللہ کان وما لم یعلم کن اکل شعین مرہون وقت, ہی ہر شہر جو ہے اس کے لیے اللہ کی حکمت میں ایک وقت مقرر ہے, جب چاہے گا اللہ ہوگا. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے نام سے کیسی جماعت, اسی طریقے سے درمیانی کام جو ہم کر رہے ہیں, یہ رجوع القرآن کی پوری تحریک ہماری, یہ ذہنی اور فکری انقلاب کے لیے. اسی طریقے سے قرآن کالج, رجوع القرآن کورس ایک سالہ ہم نے کالج کھولا ہے, جس کے اندر کہ ہم بہترین ماحول فراہم کیا ہے. بہت سے لوگ جب آتے رہے محکمہ تعلیم سے دیکھنے کے لیے کہ ہم نے درخواست دی تھی کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے, وہ حیران ہوتے کہ اتنا اچھا, اتنا عمدہ فرنیچر, اتنی اچھی عمارت ہم نے فراہم کیا, اور جو بھی یہاں کے پرائیویٹ کالجز ہیں ان کے مقابلے میں شاید آدھی بھی نہیں ہے فیس کی جو ہم مان لے رہے ہیں, اور اس میں بھی مستحق طلبا کے لیے رعایت ہے. انجمن جو ہے تقریباً 6 لاکھ روپے سالانہ اس پر خرچ کرتے ہیں, اس کا ڈیفیسٹ ہے جو برداشت کر رہی ہے انجمن خدام القرآن. اس کالج میں میٹرک پاس لڑکے آئے, فلسفہ پڑھے, اکنامکس پڑھے, پولیٹیکل سائنس پڑھے, اب کمپیوٹر سائنس کا بھی راستہ کھول دیا گیا ہے, اور یہ کہ ہم نے جو کامرس کلاسز بھی شروع کر دی ہے, وہاں پھر ان کی اخلاقی تعلیم, ان کی تدبیر, ان کی عربی زبان میں پڑھائیں گے, انہیں قرآن پڑھائیں گے. یہاں سے بی اے کرنے والا شخص جو ہے اب اس کے لیے راستے کھلے ہوں گے, وہ سول سروس کی طرف جائے, وہ لا کی طرف جائے, وہ ٹیچنگ پروفیشن میں جائے, پروفیسر بنے, اور جو لوگ پروفیسر بنتے ہیں وہی پھر کوئی ایسے کام کر سکتے ہیں تصنیف و تعلیم سے کہ جن سے کہ فکری جو اس وقت رخ ہے دنیا کا, جو مادیت کی طرف ہے, الحاد کی طرف ہے, اس کا ہم رخ بول دیں دین کی طرف, روحانیت کی طرف اور ایمان کی طرف. تو وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے سہولت بھی ہوتی ہے, مواقع بھی ہوتے ہیں, موقع بھی ہوتا ہے, جو یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہفتے میں 2-3 کلاسیں لینی ہیں, لائبریری پاس ہی ہے, کام کر رہے ہیں. یہ سارے راستے کھلے ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ گریجویشن کرتے ہیں قرآن کالج. اس سال اس کے جو یہ داخلے تھے ایک حد تک تو وہ ان کی مکمل تنظیم ہو چکی ہے, لیکن میں نے خاص طور پر کہا کہ آج میں ذکر کرنے والا ہوں, ابھی کچھ اور لوگوں کو اگر ہوش آ جائے وہ اپنے بچوں کو وہاں داخل کرا, اور زیادہ ذہین بچوں کے سامنے یہ کیریئر رکھیے. یہ کام ہے اصل خیر و ملتان جب القرآن و علمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں حضور نے فرمایا جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کیریئر کے لیے. اور یہ کہ اگر فرض کیجیے کہ وہ اس درجے نہیں بھی موٹیویٹ ہوتے کہ اس کے لیے زندگی وقت کر دیں, تو لیگل پروفیشن ہے, ٹیچنگ پروفیشن ہے, ہائر سروسز کا راستہ کھلا ہوا جائے, کمپٹیشن کے امکان دیا جائے, جہاں بھی جائیں گے بہرحال جو بھی یہاں سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے جائیں گے وہاں کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر ہوگا, وہ مجسٹریٹ بنیں گے تو ایک بہرحال اس کے اندر اسلام سے واقفیت ہوگی, تو وی سی لگیں گے تو وہاں پہ خطبہ بھی دے سکیں گے, نماز بھی پڑھا سکیں گے, کہ جو اسلامی معاشرے کا ایک اصول ہے. تو اس کے لیے آج بھی یہاں پر ابھی پروسپیکٹس مل جائے گا, آپ ہی سمجھیے دو تین دن ہے اس کے اندر اندر ابھی ہم اور انٹرٹین کر لیں گے. اگرچہ سرکاری سطح پر تو اب لیٹ فیس کے داخ کے ساتھ داخلہ ہوگا, لیکن ہم وہ لیٹ فیس بھی نہیں دے رہے. اگر کچھ حضرات یہاں ہوں اور وہ سوچیں اور اپنے بچوں کو وہاں داخل کریں تو میں نے اس کے لیے خاص طور پر ابھی موقع رکھا ہے, چند دن کے لیے اس کا امکان ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہم کورس شروع کیا تھا ہم نے 1 ایئر کورس, اور اس کو ہم نے اور کنڈینس کر کے 9 مہینے کا کورس کر دیا. وہ لوگ کے جو پروفیشنز میں ہیں, سروسز میں ہیں, کام کر رہے ہیں, ایم اے کیا ہے, ایم ایس سی کیا ہے یا کچھ اور انجینئرنگ میڈیکل, لیکن نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں. جس کو یوں سمجھیے کہ ایک صاحب کے اصطلاح جو انہوں نے وضع کی تھی, پڑھے لکھے جاہل. ایک طرف پڑھے لکھے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ایم ایس سی ہے, پی ایچ ڈی ہے, لیکن دین کے اعتبار سے جاہل مطلق. یہ ہے ہمارے جو معاملہ ہے. ایسے لوگوں کو اگر ہوش آ جائے وہ اپنی زندگی میں سے 9 مہینے نکالیں اس کام کے لیے, الحمدللہ لوگ نکالتے رہے ہیں, امریکہ سے لوگ آتے رہے, اس بٹوا بھی آئیں گے, آ رہے ہیں, جو بھی ہمارا وہاں پہ کام ہے, جو ہمارا حلقہ ہے, اس سے لوگ آ رہے ہیں. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا, تنظیم اسلامی عوامی اور انقلابی سطح پر, اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں قرآن اکیڈمی, قرآن انجمنیں, قرآن کالج, یہ نزول القرآن کورس, یہ سب در حقیقت اس علمی اور فکری اور ذہنی سطح پر جس کے نتیجے میں اخلاق جو ہے درست ہوتے ہیں, عمل درست ہوتا ہے, یہ ہماری جدوجہد ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وقت ہوا تو میں عرض کروں گا, یہ جو آج اعلان کیا ہے نواز شریف صاحب نے, میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ یہ آواز مکے اور مدینے, لیکن اس میں ابھی دیکھنا ہوگا وہ بل ہے کیا. 3 الفاظ میں انگریزی کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ان 3 الفاظ کی کوئی پرچھائیں بھی اس پر نہیں ہونی چاہیے, ہاف ہارٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اب ہو یکسو, اب وہ وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو صدر ضیاء الحق صاحب نے قدم اٹھائے تھے, چلیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے, شریعت کورٹ کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے, تو اے کی حیثیت سے دستور کے اندر آگے یہ قرار ہے, تو بیکار. اب بھی اگر کوئی ایسی شے ہوئی, بیکار ہوئی اور غیر مؤثر ہوئی, نتیجہ خیز نہ ہوئی, تو اس سے کچھ حاصل نہیں, یہ پھر اللہ کے ساتھ دھوکے بازی ہوگی. تو ہاف ہارٹڈ نہ ہو, فل یکسو ہوگا, ہاف ہیزرڈ نہ ہو. طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ کل من جالنا منکم شراتم و من حاجا, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان 3 کا ذکر کر کے کہا گیا ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی, ایک منہاج مقرر کی. وہ شریعت اسی منہاج سے آئے گی تو درست ہوگی. اگر آپ نے بجائے اس کے گھوڑے کو تانگے کے آگے باندھے, تانگے کو گھوڑے کے آگے کر دیا, وہ تو کام نہیں چلے گا. ہے فیصلہ نہیں, بلکہ ایک صحیح طریق, صحیح منہاج پر ہو. اس لیے یہ کہ یہ بل جو بھی لائے, یہ ہریلی نہیں پاس ہونا چاہیے, جیسے کہ اس سے پہلے کے ترمیمی بل پاس کیے گئے. اسے مشتہر کیا جائے, اس پر گفتگویں ہو, اس پر بحث ہو, اس پر ایک یعنی عام جو ڈائلاگ ہے قومی سطح پر ہونی چاہیے, تاکہ اس کے اندر کیا کیا کمی ہے, کیا کیا لیکیونز ہیں, کہاں کہاں اس کے اندر جو ہیں خلا ہیں, ان کو پر کیا جا سکے. اس وقت تو صرف اسی پر میں اتفاق کر رہا ہوں. بہرحال اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس وقت تک بل سامنے آ چکا ہوگا, تفصیل گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.